خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
بنیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوں سے ہدایت، سرتاج شریعت،
اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں۔
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد آصف اتاری۔
محمد حسین رضا اتاری۔
حافظ محمد سعد نواز۔
محمد رضوان اتاری۔
میرا نام محمد ساجد قادری۔
سید عتیق حسین شاہ کاظمی۔
میرا نام حافظ ارسلان اتاری ہے، یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنس میں پڑھتا ہوں۔
کہاں سے آیا ہے؟
میں پنجاب کی شہر گجرات سے،
لاہور سے۔
میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔
میں راولپنڈی سے۔
میں مرکز الاولیاء جامعہ شاہ صدیقہ سے ایک وفد لے کر آیا ہوں جو 19 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ماشاء اللہ کچھ طلباء جو ہیں وہ درس نظامی کے ہیں۔
پیر صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے تو تصاویر اور ویڈیو میں دیکھتا رہا تھا کہ آپ کا اتنا حسن ہے، لیکن جب قریب سے دیکھا تو واقعی معلوم ہوا کہ بعض الوجوہ رزق للعیون، کے بعض چہرے جو ہے نا یہ آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں۔
میں تو ایسے سمجھے کہ پھولے نہیں سما رہا تھا کہ مطلب پہلی مرتبہ مرشد کو دیکھا۔
مجھے تو صحیح بتاؤں نا، مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں ان کو لائیو براہ راست ایسے دیکھ رہا ہوں کھلی آنکھوں سے۔ تو مطلب ایک دفعہ تو جب دیکھا تو ایسے دیکھتے رہ گئے، اور ایک کافی لمحے کے لیے ٹکٹکی باندھ کے ایسے دیکھا، تو پھر ایک دل کو نا اندر سے سکون ملا کہ جی واقعی ہم نے امیر سنت کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا امیر سنت کو دیکھنے کا۔
یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ فضان مدینہ کی ماشاءاللہ جو ہوائیں ہیں وہ بھی بڑی معطر اور منور ہیں، وہ بھی برکتوں والی الحمدللہ۔ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ۔
یہاں پہ نا ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ جیسا رمضان کا ماحول ہوتا ہے نا گھر میں، گھروں میں ایک مہینہ آتا ہے، وہ اس طرح لگتا ہے جہاں 12 مہینے ادھر رہتا ہے۔
واہ واہ واہ، کیا بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔
امیر علیہ سنت نے آج کے جو مدنی مذاکرے میں اچھی آداب سے کھانے کے حوالے سے سنت طریقے جو ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ دیکھیں کسی سے آپ محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس کی طرح کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو طریقے ان کے ہوتے ہیں، جس طرح زندگی انہوں نے گزاری ہے تو آپ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح گزاریں، اور یہ امیر علیہ سنت ہمیں بار بار بتاتے رہتے ہیں۔
امیر علیہ سنت ہماری ایسی طبیعت فرماتے ہیں کہ ہماری ایک ایسی سوچ بن جاتی ہے کہ ہم اس معاشرے میں ایسا کام کریں جس سے دین کو ترقی عروج ہو۔
امیر علیہ سنت نے جیسے فرمایا کہ جس کی نظر اپنے عیبوں پہ ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ تو میرے خیال سے جب بندہ اپنے آپ کو درست کر لے تو آٹومیٹکلی دوسری چیزیں بھی اسے اچھی ہی نظر آتی ہیں۔
آپ کی گفتگو کے اندر دیانتداری بہت زیادہ، مثلاً وہ اس مسئلے کا اگر وضاحت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو فوراً بتائیں گے نہیں، بلکہ پیچھے مفتی صاحب ہوں گے ان سے پوچھیں گے کس مسئلے کے حوالے سے، یعنی تحقیقی بات کیا ہے تاکہ امت تک وہ تحقیقی گفتگو جائے۔ مگر نام حالات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پتا ہے چوکے اور چھکے لگاتے رہتے ہیں مسائل بیان کرنے کے اندر، تاکہ میری جو داغ لوگوں کے آگے بیٹھی ہوئی نا وہ کیا نام کم نہ ہو جائے۔
4 سال پہلے آیا تھا، تب ٹی وی کا شوق ہوتا تھا دیکھنے کا، کوئی گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا، اور الحمدللہ اب تب سے لے کے اب تک کوئی ایسا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ ٹی وی کے آگے یا کوئی ڈراموں وغیرہ میں، بالکل ہی دل اٹھ گیا۔
امیر علیہ سنت نے ڈاکٹروں کو کچھ نصیحت کی تھی، اس حوالے سے آپ کو کچھ یاد ہو؟
انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک امیر نہیں ہوتا، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ رحم دلی کریں۔
پیر صاحب نے عاجزی کے حوالے سے بھی بتایا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم جانو۔
ایسی ایسی باتیں امیر علیہ سنت یہاں پہ بتاتے ہیں جو تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دو مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک دوسری مکھی ہوتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ خوشبو والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اچھی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ گندگی والی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ تو ہم نے شہد والی مکھی بننا ہے، نہ کہ دوسری مکھی بننا ہے۔
الحمدللہ جو کچھ ملا دعوت اسلامی کے صدقے سے ملا، یہاں کے دعوت اسلامی نے کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ سکھا دیا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھے۔
مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، جو دل ہوتا ہے یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، تو جب بھی موقع ملے صدقہ کرنے کا تو ہمیں صدقہ کر دینا چاہیے۔
الحمدللہ میں ہر سال ٹیلی تھون جمع کرواتا ہوں، اور میں زینب مارکیٹ میں امامت بھی کرتا ہوں، تو اس سال جو ہے نا تقریباً 50 یونٹ کروانے کی نیت۔ نیت؟
الحمدللہ جو کچھ بھی سیکھا ہے الحمدللہ دعوت اسلام سے سیکھا ہے، تو ہمدردی کرنا، رحم دلی کرنا، مطلب کہ نرمی سے بولنا، اور سب سے بڑھ کر مسکرانا، تو یہ میں نے سیکھا، اور میری طبیعت میں نہیں تھا مسکرانا، الحمدللہ باپا جتنا مسکراتے ہیں انشاءاللہ دیکھ دیکھ کے خود بھی سیکھ لیا ہے کہ نہ مسکرانے سے کام ہوتا ہے، مسکراتے جاؤ زندگی آسان بناتے جاؤ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الارتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں ارتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب داخل مسجد ہو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، حب زمزم شریف پینا، دم چوا پانی، نیاز کرنا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے. اب نیت نہیں تھی تو نیت کر لیں، اب کھا پی لیں، افطار کر لیں چاہے تو، جو بھی موقع ہو. البتہ ثواب کمانے میں تو اعتکاف کی نیت میں ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، نہ ثواب کے لیے کرے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے میں کھا پی لیں، چاہے تو افطار کر لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو چوالیس ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، یعنی ربیع الاخر کی آج پانچویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، تو اس میں شاید کنفیوژن ہوتا ہو، تو اس کی آسان طریقے بھی ہے، جیسے نماز پڑھ لی، اب اگر یہ کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حمد و ثنا و درود شریف ہو گیا. اچھا، اب دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے، یہ اب نماز کے بعد جو یوں کہے کر لیا، اب یہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ، بلکہ ایک رات پہلے سے 11ویں شمس تک، یعنی کہ آنے والی اتوار جو ہے، جب آنے والی اتوار آئی تو رات اتوار اور پیر کے درمیانی رات، بڑے پیر صاحب کی، غوث پاک کی، بادشاہ پیر کی 11ویں شب ہے، بڑی رات ہے، انشاءاللہ مسلسل یہ ابھی جاری ہے. مدنی مذاکرہ. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. ملک کا تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بلا سبب بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنے کہے کو واپس لیتا پائیں گے. اچھا اب جو یہ پلے کارڈ وغیرہ لے کر کھڑے وہ بیٹھ جائے, اس کو لپیٹ کے اور سنیں, ورنہ یہ آپ کو تھک جائیں گے, سمجھ بھی نہیں آئے گی اور آپ کے جو پیچھے ہوں گے ان کو بیچاروں کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے جب کوئی جیسے کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے وقفے آتے ہیں نا, ان میں یہ پلے کارڈ دکھانے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سننے سے عرض ہے, معرفت کیا ہوتی ہے, کیسے ملتی ہے, حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ سلامتی ایمان کا طالب احمد.
معرفت یعنی پہچان, یا مراد اللہ پاک کی پہچان. وہ ہے نا کیا ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا, من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دم تو حاصل نہیں ہو جاتی, اس کے لیے تو ریاضتیں کرنی ہوں گی کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو. تو یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, تو یہ بڑے درجے کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں خاص کر, یہ عارف باللہ کہلاتے ہیں, اللہ پاک کو پہچاننے والے. ہمارا تو بس اتنا ہے کہ ہم اس کی توحید پر ایمان رکھے, اللہ ایک ہے اور اس کی تمام ذات و صفات کے ساتھ اس کو مانے, جیسے بہاری شریف میں عقائد وغیرہ لکھے ہوئے. تاہم اگر کوئی واقعی ایسا عارف باللہ ملتا ہے جس کی صحبت حاصل ہوتی ہے, تب یہ معرفت یہ ہو سکتا ہے منزلیں طے ہوں, لیکن فی زمانہ حالات بہت خراب ہے. بعض لوگ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت پہنچے ہوئے, لیکن اگر ڈیپ جائیں تو وہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن عقائد ہی خراب ہوتے ہیں. کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کر رہا ہوتا, کوئی اولیاء کرام پر تنقید کر رہا ہوتا, تو کوئی کچھ. تو اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی میں آپ آ گئے تو آ گئے ان شاء اللہ, ادھر ادھر جانا نہیں ہے, ورنہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی دل جاری کر رہا ہے, کوئی کندھا جاری کر رہا ہے, تو کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی گمراہی گلے پڑ جائے یا ایمان کا سودا ہو جائے. پہچان نہیں ہے نا اتنی, لباس سے خضر میاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے, رہزن مانے ڈاکو ڈکیت, لباس سے خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاہم تصوفی کتاب میں معرفت کی تفصیلات مل جاتی ہیں, پورے یہ پورا باب ہے معرفت. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. معرفت پانے والوں کے حال عجیب ہوتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً کسی نے مطلب وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر, وہ کہ میں تو آپ کو عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہتے, تو آپ نے کہ میں اپنے آپ کو 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, خود کو ڈھونڈ نہیں پا رہا. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟
یہ دستگیر ہمارے یہ عام غلط العوام ہے. دس من ٹین تگیر, اب اللہ بتائے تگیر کا معنی بھی ہوتا ہے, یعنی دستگیر نہیں ہے لفظ, دست دست کے ساتھ تا مل جائے گا, دست مانے فارسی میں ہاتھ, دست دست مبارک, دست کرامت ہے نا، دست پاک بولتے نا، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا، دست گیر مانے ہاتھ پکڑنے والا، یعنی کہ امداد کرنے والا، مدد کرنے والا، سہارا دینے والا، دست گیر. نعت خواں حضرات بھی بعض اوقات دستگیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ محمل لفظ معلوم ہوتا ہے، اس سے مراد غوث پاک کو جب دستگیر کہتے ہیں یہ وہ معنی نہیں بنیں گے دستگیر کے. میرے مرشد پیرو، میرے پیرو مرشد حضور غوث پاک غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے، حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی خطب ربانی غوث صمدانی رحمت اللہ علیہ ضعیف البدن، یعنی بظاہر بدن مبارک جو تھا وہ کمزور تھا، میانہ قد یعنی کہ میڈیم سائز، فراخ سینہ یعنی سینہ مبارکہ جو تھا وہ یعنی چوڑا تھا، چوڑی داڑھی، داڑھی مبارک بھی بڑی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک اور سینہ مبارک جو تھا وہ اس وقت داڑھی مبارک سے بھرا ہوا تھا، اسے اس طرح بھری ہوئی داڑھی، اور دراز گردن، گردن کچھ بلند تھی، اونچی سی تھی، رنگ گندمی، یہ گندمی کڑک کا رنگ ہوتا ہے، اب انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے اس کو، جیسے ایک تو وائٹ کلر ہوتا ہے گورا رنگ، یہ گندمی جیسے ہم لوگ پاکستانی زیادہ تر گندمی ہے، میرا رنگ جیسے ہے یہ گندمی ہے، گندمی کہلاتا ہے رنگ گندمی. ملے ہوئے ابرو، یہ ابرو ان کو بولتے ہیں جو آنکھوں کے اوپر جو یہ بالوں کی لکیر نظر آ رہی ہے یہ ابرو کہلاتے تھے، ابرو جو تھے یہ ملے ہوئے تھے آپس میں، سیاہ آنکھیں آئیز جو تھی وہ بلیک، بلند آواز، آواز مبارک جو تھی آپ کی اونچی تھی بلند تھی، اور وافر علم و فضل والے تھے، آپ کے پاس علم و فضل، علم دین بہت زیادہ، حکمت، دانائی، سمجھداری بہت کچھ تھا آپ کے پاس، میرے مرشد کے پاس. حوالہ بیضۃ الاسرار شریف پیج نمبر 174. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عاصم اتاری شہزاد پور سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایسی منت مانگنا کیسا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 11 دن 11ویں کی نسبت سے غوث پاک کے نام سے 11 دن دیوے جلاؤں گا، یا تب تک میری عمر ہے تب تک یعنی ہر جمعرات میں دیوے جلاتا رہوں گا، تو اس طرح کی منت مانگنا کیسا، رہنمائی فرما دیجئے اور میرے والد صاحب کے لیے دعائے صحیحابی بھی فرما دیجئے.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ میں نے نیت کی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 11ویں شریف کی نیاز کروں گا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
یہ دیوے جلانا، یہ بعض لوگ دیے جلا رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کا بے مقصد جلا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو روشنی کے لیے پہلے چراغ جلائے جاتے تھے، تو اندھیرا ہے، بجلی فیل ہو گئی ہے اور ضرورت ہے اجالے کی، اور آپ نے دیا جلایا وہ تو صحیح ہے، اب دیے کی جگہ موم بتی جلاتے ہیں، اب تو چارجر آ گئے طرح طرح کے، تاہم اگر روشنی کے لیے دیا جلایا کسی خاص مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، صرف یہ کہ منت پوری کرنے کے لیے دیے جلا رہے اور ویسے بھی جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، تو یہ فضول ہے، نہ اسی منت پوری کرنا واجب، ویسے بھی منت تو وہ پوری کرنا واجب ہوتی ہے کہ جس کا مطلب یہ کہ ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے منت کی ہو اور اتنی آواز سے وہ الفاظ کہے ہو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے سننے میں، تو اپنے کان سے سن لے یہ تلفظ ادا ہو گئے، یہ اور اس منت جس شے کی مانی اس میں سے کوئی فرض یا واجب ہو اس طرح کا، جیسے میں غوث پاک یعنی میرا فلا کام ہو گیا تو میں 12 رکعت نفل پڑھوں گا، 11 تو ہوتی نہیں ہے نفل کی رکعتیں، تو 12 نفل پڑھوں گا. یہ منت جو ہے کہ اللہ کے لیے 12 نفل پڑھوں گا میرا فلا کام ہو گیا تو، یہ منت واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو گیا، اب واجب ہوگا اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز فرض اس کی قسم اس کی کائنڈ موجود ہے. اتنی رقم دوں گا اللہ کی راہ میں تو فلا کام ہو گیا تو یہ منت بھی واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو گیا، کیونکہ زکات فرض موجود ہے، فطرہ واجب موجود ہے. اس طرح یہ یوں مطلب منت چلے گی. اب تو ایک تو یہ کہ آپ نے مطلب یہ کہ منت یہ غلط ہی ہے، نہ اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، پورا کرے گا اور خامہ کا چراغ جلائے گا کہ نہ روشنی کی ضرورت کچھ تو گناہ گار ہوگا، کہ یہ وہ تیل اس میں ڈلتا ہے ضائع ہوگا. اور غوث پاک کی نیاز کروں گا یہ منت ابھی کہا گیا، یہ منت جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو اب اگر یہ کرنا، کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی عبادت فرض یا واجب میں شامل نہیں ہے نا، یہ کھانا کھلانا غوث پاک کے سارے ثواب کے لیے ایک جائز فعل ہے، تو غوث پاک کے نام کا یہ کیا یہ نیت کی نیاز کروں گا تو اس کو پورا کر لے، نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہے لیکن کر لے، ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ بد نظری کی کیا قباحتیں اور کیا نقصانات ہیں؟
بد نظری کے کیا علاج ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟
اللہ اللہ، بد نظری، اب اس میں کسی کی نظر لگ جائے یہ مراد ہے یا بد نگاہی، جیسے کہ عورت کو دیکھنا یا امرد خوبصورت لڑکے کو بری نیت سے دیکھنا، ویسے دیکھنا ناجائز نہیں ہے امرد کو، لیکن اگر دل میں کوئی گندی لذت پیدا ہوتی ہے تو اب دیکھنا حرام. اگر یہ مراد ہے بد نظری سے تو اس میں تو مطلب کئی وعید ہیں، تو حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اور جو اپنی آنکھوں کو حرام نظر سے پر کرے گا تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ بھری جائے گی. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھ میں وہ آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. معاذ اللہ، اللہ پاک اس گناہ سے اور ہر گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے، بچائے. اب اگر بد نظری یہ ہے کہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے کسی کو، یہ مراد ہے اگر بد نظر لگ جاتی ہے، اچھی نظر لگنا تو اچھا ہے، نظر اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ گئی تو بعض اوقات تقدیر بدل جاتی ہے، تو یہ ایک اچھی نظر ہے. اور یہ بد نظری کسی کی نظر لگ جاتی ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. نظر بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے، یہ حدیث شریف اس طرح کا مضمون ہے، یہ نظر سے بعض اوقات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور نظر کا لگنا بھی حق ہے، قرآن شریف مطلب نظر کا لگنا جو ہے یہ حق ہے. قرآن شریف کی ایک آیت بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو انسانی جسم و دیگر اشیاء کو نظر لگنا، اس سے بچنے کی تدابیر کرنا، اس کا علاج کرنا شرعاً ثابت ہے. لیکن یاد رہے کسی کی نظر لگنا اور چیز ہے اور کسی کو منحوس سمجھنا اور چیز. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے 10 بیٹے بہت خوبصورت اور بہت باکمال تھے، مصر کے 4 دروازے تھے. جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا، یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اگر 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی. اس لیے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد قرآن کریم 12:13 سورہ یوسف پیج نمبر 67 پر بیان کیا گیا ہے. یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ترجمہ کنز الایمان. اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا. وفضل شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ نظر حق ہے اور اس میں اثر ہے, اور یہ معلوم ہوا کہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر ہے. حوالہ نور العرفان پیج نمبر 387. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے, تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے, مارا لیکن نظر لگ سکتی ہے. یہ مضمون میں نے بد شگونی پیج نمبر 87 سے 87 سے لے کر 88 تک کا آپ کو بیان کیا. تو اس کا علاج, ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا اکٹھے ہو کر مت جانا الگ الگ, تو اب یہاں مزید کیا تفصیل ہے یہ لکھی بھی نہیں ہے. تو ویسے اس کے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بڑی اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے, کسی کو نظر لگ جائے تو ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کے یہ دم کر دیں, اللہ کرے گا تو اس سے فائدہ ہوگا. کئی اس کے ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نظر اتارنے کے, تین مرچے سات مرچے, تین یا سات مرچے. جس کو نظر کا شک ہے کہ اس پر نظر ہے, اس کو گھما کر پورے بدن سے گھوم جائے, کھڑا ہے سر سے گھما لیا یوں کندھوں سمیت تو یہ پورے بدن سے اس کے گھوم گیا, یا لٹا کر اگر کرنا ہے تو سر سے لے کر پاؤں سمیت سارا یہ تین یا سات چکر لگا لے. اب اس کو توے پر چولہا تیار ہو تو توا دہک رہا ہے, توے گرما گرم توا ہے اس پہ ڈالیں تو ابھی جلیں گی. اگر ان میں بدبو آئے گی, بدبو انہیں آکچی آکچی شروع ہو جاتا اور بہت تیز اس کی بو ہوتی ہے, یہ بدبو آئے گی اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر نہیں ہے. اور اگر بدبو نہ آئے ویسے جل جائے تو سمجھو کہ اس کو نظر ہے. تو یہ چند بار کریں گے نا تو یہ ان مرچوں کے کرنے سے بھی, یعنی ایک آج کر لیا کل ایک بار کر لیں تو انشاءاللہ یہ نظر اتر جائے گی. تو اس طرح کے ٹوٹکے بھی جو بزرگوں سے ثابت ہوتے ہیں نا ان کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ پاک تاثیر تو اللہ پاک پیدا کرتا ہے, ورنہ تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ مجلس تعویذات کے بستے بھی جگہ جگہ لگتے ہیں, کئی شہروں میں کئی ملکوں میں, تو یہ ان کے ذریعے یا آن لائن بھی اس کے اوراد وغیرہ نظر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں, تعویذ بھی آپ طلب کر سکتے ہیں. کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا ہمارے یہاں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ قوت سماعت تیز کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں.
قوت سماعت یہ کیا ہوتا ہے؟
سننے کی جو قوت ہے.
اچھا, قوت طاقت, یعنی سننے کی طاقت بڑھ جائے, یعنی کوئی ڈیف ہو بہرا ہو تو وہ سنتا ہو جائے, اس کا ابھی تک کوئی وظیفہ ایسا معلوم نہیں ہے کہ ٹیکٹیکل ہو گیا ہو کوئی ڈیف جو ہے تو ساری دنیا کا ڈیف آ جائے گا اپنے پاس, یہ وظیفہ مل جائے نا دعوت اسلامی والوں کو. مجلس تو ہے اپنی, بےچارے وہ تکلیف میں ہی ہوتے ہیں, ڈیف جو ہوتے ہیں. بہرحال اس کا کوئی پروپر تو مجھے ورد معلوم نہیں ہے. تاہم یہ کہ ایک تو ہوتا نا پیدائشی نیف ہے, تو اس کا تو درست ہونے کی امید نہیں ہوتی, اور جو بعد میں پیڑاپن آ جاتا ہے یا پیدائشی نابینا ہوتا ہے اس کی بھی امید نہیں ہوتی. اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں یہ, لیکن یہ ٹاپک دوسرا ہی ہے, میرے تو وظیفے کا ٹاپک نہیں, وہ دوسرا ٹاپک ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ گزر فرما رہے تھے, ایک نابینا ملیا, اب یہ فرما مانگ کیا مانگتا ہے, آنکھیں, دعا کی, اس وقت اس کو آنکھیں اس کی روشن ہو گئی. اس طرح کی حکایت تذکرۃ الاولیاء میں ہے. اب اس نے درخواست کی یا آپ نے خود اس کے لیے دعا کر دی, ابھی پورا مجھے واقعہ یاد نہیں, لیکن یہ اتنا یاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ مطلب یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, یہ ان کی کرامات کی یہ اقسام میں سے ہیں. یہ جو دعا مانگے ان کے قبول ہوں, اور وہ چیز جو مطلب جس کا بظاہر کوئی مطلب صورت نہیں ہوتی, ایسے کام ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا, پہلے نہیں تھا اب ہو گیا, تو اس کے تو طبی علاج بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں, ڈاکٹری علاج بھی. اور اوراد وظائف بھی بعض اوقات اس پہ اثر کر جاتے ہیں, لیکن جو نابینا ہے پیدائشی یا ڈیف ہے یا گونگا ہے پیدائشی, ان کے اوراد و وظائف میری ناقص معلومات کے مطابق نہیں ہوتے. یعنی وہ کرے گا تو بھی وہ وہیں کا وہیں رہے گا, جب تک کوئی ولی اللہ ہو ایسا با کرامت, اور وہ کرامت اس کی کرامت سے ہو جائے, اللہ کے نبی کی دعا ہو جائے, جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کرم فرما دیں اور اس کو صحیح کر دیں, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟
حضرت ابن جوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 11 ربیع الآخر 561 ہجری بعد نماز مغرب بغداد شریف میں وفات پائی, آپ کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 91 سال یعنی 91 ایئرس تھی. نماز جنازہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, اور بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے بھیجا ہے. کوئی ہاں, مگر یہ جو بالکل ہی پیدائشی ہوتے ہیں نا, یہ مطلق ہے. اصل جو پیدائشی جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے دعا کرنا بھی ان کے بھی مسائل ہیں. جیسے کوئی لمبا ہے اب وہ ٹھگرا ہو نہیں سکتا, اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ محالے ایک کیا بولتے ہیں, محالے عادی کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اولیاء کرام کی کرامات میں اس نے لفظ کرامت بولتا رہا, اولیاء کرام کی کرامات حق ہے کہ وہ اگر بظور کرامت کسی کو دیکھتا کر دیں پیدائش نابینا کو, تو وہ ہو سکتا ہے, ورنہ یہ عام ہم لوگ جو ہے عوام ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے. پیدائشی جو نابینا ہوتے ہیں نا, ان میں وہ چیز ہی نہیں ہوتی جس سے نظر آئے آنکھ بالکل, یعنی کہ اس کی جیسے کوئی آپ بیج نہ ڈالو اور بولو کہ آم کا درخت کھڑا ہو جائے تو میں مانگتے رہو, آم کا درخت کیسے کھڑا ہوگا, گٹھلی نہیں ڈالی اس میں بیج ہی نہیں ہے, تو اس میں وہ نظر کا سمجھو کہ بیج ہی نہیں ہوتا, تو پیدائش نابینا ہوتا ہے. اور جو نابینا ہو جاتا ہے, پہلے نہیں تھا اس میں بعض وقت بیج کمزور پڑ چکا ہوتا ہے تو وہ دواؤں سے علاج سے وہ بیج سمجھو کہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے اور کونپل نکل آتی ہے پودا. یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, اندر کے بیج نہیں ہوتے. جو بالکل لابی نہ ہوگا نا اس کو بالکل روشنی نظر نہیں آئے گی. تو غالباً کوئی نابینا ہوں گے تو تصدیق کر دیں گے اگر میری معلومات صحیح ہوئی تو, کہ اس کو روشنی نظر نہیں آئے گی. اور جو جس کی نظر ایک دم ویک ہو جاتی ہے بظاہر وہ بھی نابینا ہے لیکن اس کو کچھ دھندلی روشنی محسوس ہوتی رہے گی. بتی کو دیکھے گا تو اس کو تھوڑا چمک محسوس ہوگی. اس کا مطلب یہ پیدائشی نابینا نہیں ہے جو میں سمجھ سکا. ہو سکتا ہے کہ میری غلط فہمی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال آپ کی بارگاہ میں آیا ہے کہ امیر علیہ السلام سے سوال ہے, کیا غوث پاک کی سچی مریدنی اگر بے نمازی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے؟
دیکھو غوث پاک کی مریدنی ہو مرید ہو نہ ہو, مسلمان ہے, خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اس کا. اب اللہ پاک اگر اپنے فضل و کرم سے کسی کو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کسی کو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے تو وہ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا, یہ اس نے انصاف کیا. اور اگر کسی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اس کو بے حساب بخش دیا تو اس نے کرم فرمایا. اس لیے یہ لوگ بعض لوگ بولتے ہیں کہ غوث پاک کو تو بہت مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدہ نہیں, یہ فائدے کی جو لسٹیں بناتے ہیں نا ان کو ڈرنا چاہیے کہ آپ کے گناہوں کی لسٹ بن رہی ہوتی ہے.
اللہ اللہ,
یہ اللہ پاک سے رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے. کوئی سی بھی نیکی ہو اس کے تعلق سے یہ جو بالکل ٹھا کر کے بول دیتے ہیں ایسی نماز سے کیا فائدہ, ماں باپ کی تو بات مانتا نہیں ہے. ماں باپ بعض وقت بول دیتے ہوں گے, ماں کا تو دل دکھاتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے, لے اسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بات استغفر اللہ, یہ نہیں بولنا چاہیے. نماز اپنی جگہ پر, ماں باپ کی خلاف فرمانی واقعی گناہ کا کام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نیکیاں جو اب اس کو کرنا چھوڑ دیں, نماز بھی چھوڑ دیں, زکات دیتا ہے تو اور بھی چھوڑ دیں, کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. کسی مسلمان کی امداد کرتا ہے تو یہ بھی چھوڑ دیں. اب اس کو یوں پھر لے لیں گے, یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. جو بولا نا غوث پاک کی نیاز کرتا ہے پھر بولے گا کوئی فائدہ نہیں غوث پاک کی نیاز کا, تم کو نہیں ہوگا ہم کو تو ہوگا. مطلب یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا. اور ماں باپ کی نافرمانی وہ اپنی جگہ پر گناہ ہے, اور بلکہ نیکی بعض اوقات اس میں اتنی تاثیر اللہ ڈالتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اس کی وہ گناہوں کی بیماری چلی جاتی ہے. اسے نیکی تو چھوڑنے والی ہے ہی نہیں, گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے. معاذ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی میں پذیرا ہی نہیں کر رہا, میں تو حوصلہ سے نہیں کر رہا. یہ تو گناہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے, تو گناہ اور سخت گناہ, بڑا گناہ ہے. اس سے بھی توبہ کرنی ہے, ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نماز بھی چھوڑ دے, رمضان شریف کے روزے بھی نہ رکھے کہ بھائی ماں باپ کو ستاتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے گناہ, تو اس لیے بھی ساری نیکیاں چھوڑ دے. نہیں, وہ گناہ چھوڑ دے اس کو یہی کہا جائے گا, نیکیاں باقی رکھے اس میں مزید بڑھے آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا ہمارے پاس, حافظ منیب بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہترین دوست کی کیا نشانی ہے؟
اللہ اللہ, جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. جی جی, اور جب تم غفلت میں پڑھو تو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے, گناہ کرو تو وہ تمہیں گناہ سے ڈرائے, نیکی کا رستہ دکھائے. تو اس طرح کا دوست ہو جو آخرت کی بلائی کا چاہنے والا ہو. تو ہمارے ہم بہترین دوست ہوتا ہے جو یار ہنس ہنس کر ہم کو مطلب یعنی کہ گپے مارے اور چٹکلے سنائے, پھر دیکھنے میں بھی قبول صورت ہو, خرچہ بھی کرنے والا ہو, تو یہ دوست اچھا لگتا ہے. حقیقت میں دوست بھلے اس کا رنگ کالا ہو، جیب میں پھوٹی بادام ایک پیسہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، پھر تو کیا بات ہے. تو یہ دوست اچھا، ایسے کی صحبت غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. ورنہ جنرلی آج کل کی دوستیاں جو ہے صحبت ہے، یہ تو قابل ترک ہے. ان میں تو آدمی مطلب نہ جانے روزانہ کتنے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ پاک برے دوستوں سے بچائے اور اچھے دوست نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے عاشقا رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. یونس بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ 14ویں صدی کے لوگوں سے جانوروں نے پناہ مانگی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟
جانور تو یار پناہ مانگتے، جنات بھی پناہ مانگتے ہیں انسان سے. یہ سچی بات ہے، غلط نہیں ہے. جن آدمی سے ڈرتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے جو گلے پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. شیر ہم لوگوں سے ڈرتا ہے، شیر کیوں نہیں آتا شہر میں، جنگل میں رہتا ہے. آدمیوں کے پاس ویسے بھاگ کر آ گیا اور بپھر گیا تو پھر خیر نہیں ہے ہماری، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جانوروں پر ہمارا روب ہے، ہمارا خوف ہے. میں صحیح بولتا ہوں، اگر ایک چوہا ہے، چوہا دیکھ کر کیا کر رہا ہے؟ بھاگتا ہے نا، ہم لوگوں کو بھاگے گا، بل میں گھس جائے گا. اگر یہ نہ ڈرے چوہا، وہ سیدھا جمپ مار کے ہم پر چہرے پر حملہ کر دے، ہم کیا کر لیں گے؟ کیسی آزمائش ہو جائے گی؟ بلی کی مہربانی ہے، شش کرو تو بھاگ جاتی ہے. اگر یہ نہ ڈرے ہم سے اور میاؤں کر کے حملہ زوردار کر دے اور پنجے گاڑ دے آنکھوں میں، ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ کتے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے بھاگتے ہی ہیں ہم سے، یا کھڑے رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہمارے قریب یوں آسانی سے آتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں. یوں ہر مخلوق پر اللہ پاک نے ہم انسانوں کی کا روب ڈالا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے. ورنہ ہم لوگ اسے یقین مانے بے بس ہے کہ چوٹی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. چوٹی بھی اگر یہ چوٹیاں ساری ہمارے بدن پہ چڑھ جائے، چپک جائے، کاٹنا شروع کر دیں، کیا کر سکتے؟ کتنی ماریں گے؟ یہ مچھر جو ہے، اگر مچھر ڈرے ہی نہیں ہم سے، آپ یوں یوں کرتے رہو، لگے یہ یوں کر کے یوں آستین میں گھس جائے، تو کپڑوں میں گھس جائے، تو پائچوں میں گھس جائے، تو آپ کیا کر لو گے؟ مچھر کو نہیں گھستے نا، بھاگ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، یوں یوں کرو مکھیاں اڑ جاتی ہیں، مکھیاں حملہ کر دیں. دیکھو نا، جب اللہ پاک کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو مچھر، وہ بھی بتایا جاتا ہے لنگڑا مچھر تھا جو نمرود کے بیجے میں گھس گیا تھا، اس باغی کے جو خدا بن بیٹھا تھا، جھوٹا خدا، تو اس کے بیجے میں چلا گیا لنگڑا مچھر. اب وہ اس کو وہاں کاٹتا، اب اس کو تکلیف ہوتی اور یہ بہت تکلیف میں تھا، یہاں تک کہ مطلب یہ کہ اس کو جب ایک پھٹا رکھا تھا تختہ، اس کو مارتے تھے نا تو کچھ راحت ہوتی تھی. اس طرح غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اب جو بھی اس سے ملنے بھی آتا تو وہ ایک آدھ پھٹا اس کے سر پہ ٹھوکتا. یہ تھوڑا اس کو یعنی یہ گفٹ تھی اس کی. آخر کار بس وہ ایک پھٹا اس زور سے اس کے پڑا کہ اس کا تربوز جو تھا پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، ذلت کی موت مر گیا. ایک مچھر نے کیا نمرود کا کھانا خراب، گھس گیا بھیجے میں اور دینے لگا اس کو عذاب. بہرحال یہ کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ان جانوروں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر ہمارا روب رکھا ہے. پرندے بھی اگر حملہ کر دیں نا، کوا ہم خالی یوں کرے نا، یہ اڑ جاتا ہے کہ ابھی پتھر مارے گا میرے کو، ٹرائی نہ کیے تو کر لینا. اگر یہ کوے اگر نہ ڈرے، یہ نہ ڈرے پتھر، ہم پتھر پھینکے تھا بھی نہ ڈرے، یوں کر کے سر بچا کے نکل جائے پتھر کو. ہم اتنے ہر آدمی اتنا نشانہ باز تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کو نشانہ لگے گا. اور یہ کوے، وہ کوا ایک ہی کافی ہے ہمارے لیے، ایک دم حملہ کرتے ہیں ہماری آنکھوں پر، ہم کیا کر لیں گے؟ ڈرتا ہے. یوں دیگر پرندے چرندے خوفناک جانور جو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، سانپ بھی بھاگ جاتا ہے، بلوں میں گھس جاتا ہے، ایک آدھ سانپ ادھر کوئی آ جائے بہت دور، تبھی سارے مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، میں بےچارا بھاگ نہیں سکوں گا. اللہ حفاظت کرے، تو اللہ کا کرم ہے کہ سب ہم سے ڈرتے ہیں، کاش ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. یہ شیر کے رہنے کی جگہ کو، شیر کے رہنے کی جگہ کو کچھار اور شیر کے بولنے کو دہاڑنا کہتے ہیں. کیا آپ جانتے کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو شیر دہاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے کسی نیک انسان پر مسلط ہونے سے بچا. مسلط ہونا یعنی کنٹرول کرنا، قابو پانا، یعنی یا اللہ میں کسی تیرے نیک بندے پر قابو کر لوں اس سے مجھے بچا، یعنی وہ نیکوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. شیر اپنی داڑھ میں کہہ رہا ہے، چیختا ہے نا زور سے، اس کی چیخ اتنی خطرناک ہوتی ہے. غیر ہم لوگوں کو تو شیر سے واسطے نہیں پڑتے، شیر کی دہاڑ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی پر اگر شیر دہاڑتا ہے نا تو اس کے پاؤں کی گویا جان نکل جاتی ہے. یعنی کوئی کھڑا ہے ساتھ اور شیر دہاڑے گا، اب یہ بھاگنا چاہے گا تو بھاگ نہیں سکے گا، جان نکل جائے گی پاؤں کی. گدھے کے بارے میں یہ جو میری معلومات ہے وہ کہ گدھے پر اگر شیر دہاڑے گا تو گدھا جو ہے نا یہ بوکھلا کر بھاگے گا لیکن الٹا بھاگے گا، شیر کی طرف بھاگے گا، شیر پکڑ لے گا اس کو. اب یہ کہیں پڑی سنی باتیں ہیں، حقیقت حال اللہ کو معلوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ جو حدیث ابھی میں نے شیر کے دہاڑنے کی بیان کی اس کے تعلق سے شرح میں لکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حقیقی معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ شیر واقعی اپنے اس دہاڑنے میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہو، اور فرمان عالی شان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیر کی طبیعت میں نیک لوگوں کی محبت اور انہیں تکلیف نہ دینا رکھ دیا گیا ہے. اللہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ صحابی رسول نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے بچھڑ گئے تھے جنگل میں، سامنے سے وہ اتنے میں وہ شیر آیا، آپ نے مطلب بالکل ڈرے بغیر فرمایا یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شیر کی کنیت ہے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا ابا الحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام غلام مصطفیٰ ہوں. اور شیر مطلب دم ہلاتا ہوا اشارے سے نے اشارہ کیا وہ آگے بڑھا, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلے, یہاں تک کہ وہ شیر چلتا 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 آخر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لشکر تک پہنچ گیا, اور پھر سفینہ حضرت سفینہ کو راستہ مل گیا, وہ پہنچ گیا اپنے آقا کے قدموں میں, اور یہ شیر چلا گیا. شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپ اٹھا, شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپ اٹھا, شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپ اٹھا, سامنے جب نبی کا غلام آ گیا, سامنے جب نبی کا غلام آ گیا, سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سفینہ صحابی رسول سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیر والا واقعہ دو یا اس سے زیادہ بار پیش آیا, اور ہر بار شیر آپ کے لیے فرما بردار ہو گیا. یہ آپ یعنی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی عظیم کرامت ہے. سبحان اللہ, نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خوب برکتیں. کاش ہمیں بھی حقیقی غلامی رسول نصیب ہو جائے اور ہماری نسبتیں سلامت رہے. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا, سگے دنیا دنیا کا کتا. اگر تیری نسبت مجھے نہ ملتی یا رسول اللہ آپ کی نسبت حاصل نہ ہوتی تو میں پھر دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک بزرگ کو سزا ان بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا. پہلے یہ سزائیں دی جاتی تھی, شیر بھوکے رکھ کر کسی کو سزا دینی تھی نا. بادشاہ لوگ تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے تھے تو وہ سزائیں دیتے تھے اس طرح, شیر پھر اس کو کھا ڈالے, بھوکا ہو تو حملہ کرے گا نا, کھائے گا اس کو. تو وہ بزرگ کو ڈال دیا شیروں کے آگے, شیر آیا, شیر آئے, وہ شیر جو تھا وہ اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں چاٹنے لگا. تو وہ کچھ دیر تک یہ ہوتا رہا, یہ سوچ میں پڑے رہے, وہ بزرگ جو تھے سوچ میں پڑے رہے. تو آخرکار بادشاہ نے کہ یہ تو کھا نہیں رہا, مسئلہ کیا ہے, تو ان کو مطلب نکلوایا اور آزاد کر دیا. یہ تو کوئی مطلب عام آدمی نہیں ہے, شیر نے پاؤں چاٹے اس کے, کچھ نہیں کہا اس کو. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس وقت ڈرنا ورنا تو نہیں دیکھا ہم نے, لیکن یہ آپ کچھ سوچ میں پڑے تھے, سوچ کیا رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ درندہ ہے, شیر ہے, یہ جو پاؤں چاٹ رہا ہے اس کا جو تھوک مجھے لگ رہا ہے, تو اس کا تھوک پاک ہے یا نہ پاک, میرے پاؤں پاک رہے یا نہ پاک رہے, تو میں تو مسئلے پر غور کر رہا تھا. سبحان اللہ, عجاب مسئلہ اس کا یہ ہے, شیر یہ درندہ ہے. درندہ جو ہوتا ہے, کتا بھی اس میں آ جائے گا, تو جو درندہ ہوتا ہے اس کا لعاب یعنی تھوک ناپاک ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو سوال یہ ہے کہ کیا مرد کو سونے کی انگوٹھی تحفے میں دینا یہ جائز ہے, درست ہے, کیا ہونا چاہیے؟
وہ کل ایک غلطی ہو گئی تھی, اور مطلب اس میں یہ میں نے کہہ دیا تھا کہ تحفے میں دے سکتا ہے, پہننا ناجائز ہے مردانہ انگوٹھی. تو پھر اب وہ معلومات یہ ہوئی ہیں, شرعی رہنمائی لی ہم نے, تو بلکہ سچی بات ہے کہ شرعی رہنمائی تو بعد میں لی, ہمارے مفتش جو ہیں یہ بیانات ہماری سب کے چیک ہوتے ہیں, مطلب تو مفتش کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے, انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ جو آپ نے کہا ہے تو یہ پھر وہ فتویٰ بھیجا دارالافتاء اہل سنت کا مفتی علی اصغر صاحب کا، پھر مزید ہم نے اس کی اور کہ اب کیا کرنا ہے وغیرہ معلومات کے ساتھ، یہ کہ ہم نے جو کہا تھا وہ غلط ہی ثابت ہوا، اور یہ کہ مردانہ انگوٹھی سونے کی بنانا ہی ناجائز ہے، بنانے والا بھی گناہگار ہے، کیونکہ مرد کو جب پہننا ناجائز ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ناجائز چیز کا بنانا بھی ناجائز ہے، تو اس اصول کے تحت سونے کی انگوٹھی چونکہ مرد کو پہننا ہی ناجائز ہے تو اس لیے مرد کے لیے وہ بنانا بھی ناجائز ہے، اور عورتیں تو مردانہ انگوٹھی پہننے سے رہیں، پھر وہ مشابہت والا پھر دوسرا کوئی اس کو قانون قوانین تو ہے نا شریعت کے وہ لاگو ہو سکے گا، تو خیر تو کل ہمارا مسئلہ جو ہوا تھا وہ غلط ہو گیا تھا، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس کا ازالہ کرتا ہوں کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مردانہ سونے کی انگوٹھی نہ سنار بنا سکتا ہے، سنار بنائے گا تو گناہگار، کوئی خریدے گا تو گناہگار، اس کو پہنے گا تو گناہگار، کسی کو تحفے میں دے گا تو تحفے میں دے گا تب بھی گناہگار، اگر پہننے کے لیے دے رہا ہے، ہاں اگر کسی کو یوں دیا کہ اس کو بیچ توڑ پھوڑ کے اس کو بیچتے انہیں کہ سالم نہیں بیچیں گے کہ یہ کسی اور کو پہنا دیں گے، اس کو توڑ پھوڑ کے اگر بیچتا تو ابھی یہ بن گیا سونا، پھینکنا تو واجب نہیں تھا، تو یوں اس کو سونے کے اور ٹکڑے ٹکڑا کر کے انہیں کہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہی، نہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں تھا، سونا بیچ دیا، یہ سونا بیچنا تو جائز ہو جائے گا، عورت کے لیے زنانہ انگوٹھیاں بناتا ہے تو جائز ہے، اب مرد کے لیے مردانہ بنائے تو ناجائز ہے، اگر مرد زنانہ بنوانے جا رہا ہے اپنی زوجہ کے لیے یا بہن کے لیے کسے بادشت کسی کے لیے، اگر زنانہ وہ بنوا رہا ہے تو یہ سنار پر کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ اس کو پوچھے کس کے لیے بنوا رہے ہو، نہ کسی کے لیے بنوا رہا ہے تو زنانہ بنوا رہا ہے تو اس کو اگر بنا کر دی تو کوئی رج نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو یہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ مناسب طریقے پر اس کی ایڈیٹنگ کر کے شارٹ کر کے اس کو، لیکن پورا مسئلہ آ جائے ازالے کے الفاظ کے ساتھ، اس کو جتنا جلدی ہوئے وائرل کر دیں، کیونکہ کل والے ناظرین ناظرین ملیں یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کچھ صورت ہو جائے گی، ازالہ لکھ بھی دیں اس میں تو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گی یہ انشاءاللہ الکریم، اور جن کو پتا ہو کہ کل فلاں آیا تھا اور ابھی نہیں ہے تو وہ بھی اگر ان تک یہ ازالہ پہنچائیں گے وائرل کر دیں گے اس کو بتا دیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں، میں پیار پیار میرے اہل سنت، میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم غوث پاک کو میرے میرا بولتے ہیں، اس کا مطلب بتا دیں، جزاک اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ پیاری بچی کا بڑا پیارا سوال ہے، میر یہ امیر کا مخفف ہے، الف ہوتا ہے نا امیر، اچھا امیر کے معنی ایک تو ہمارے یہاں مالدار کو امیر بولتے ہیں، بڑا امیر آدمی ہے، تو امیر سردار کو بھی بولتے ہیں، تو امیر سے الف ہٹ جاتا ہے تو یہ شاید مخفف ہو جائے گا، یہ فارسی ہے غالباً، تو یہ امیر کا میر بھی درست ہوتا ہے، یہ میر امیر معنی ایک ہی ہے، لیکن جو مالدار کو میر نہیں بولتے ہمارے یہاں امیر ہی بولتے ہیں، سردار کو امیر بھی بولتے میر بھی بولتے، تو میر یوں میر ہے میرا نے سرداروں کے سردار، میر میرا کے معنی ہوئے سرداروں کے سردار، تو میرے مرشد صرف سردار نہیں ہے تو یہ سارے سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج حضرت سیدنا امام یوسف، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا وہ یوم شب عرس ہے، پانچ ربیع الاخر شریف کو آپ کی وفات شریف ہوئی، تو اس ضمن میں حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، یعنی کہا گیا ہے منقول ہے معنی کہا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، یہ منقول کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. منقول ذرا سمجھ میں آنا مشکل ہے یہ لفظ. منقول ہے یعنی کہا گیا ہے کہ بچپن میں آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا. یہ بھی شاید جملہ، یعنی بچپن ہی میں آپ کے والد محترم وفات پا گئے تھے. امی جان نے گھر چلانے کے لیے انہیں ایک دھوبی کے پاس بٹھا دیا، کام پر لگا دیا. ایک بار یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا پہنچے. وہاں کی باتیں انہیں اس قدر پسند آئیں کہ یہ دھوبی کو چھوڑ کر وہیں بیٹھنا شروع ہو گئے. امی جان کو جب پتا چلتا وہ انہیں اٹھاتی ہیں، دھوبی کے پاس لے جاتی. جب معاملہ بڑھا تو ان کی امی جان نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اس بچے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں، یہ بن باپ کا بچہ ہے، اس کے پرورش کرنے والا کوئی نہیں. میں نے اسے دھوبی کے پاس بٹھایا تھا تاکہ کچھ کما کر لا سکے، مگر آپ نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوشبخت غصے میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا اے خوشبخت، اے خوش نصیب خاتون، اسے علم کی دولت حاصل کرنے دے. وہ دن دور نہیں جب یہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا. یہ بات سن کر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی امی جان بہت ناراض ہوئی، کہنے لگی آپ ہم سے مذاق کرتے، بھلا ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں. بہرحال حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عہدہ قضا ان کے سپرد کر دیا گیا، یعنی آپ جج بن گئے، قاضی بن گئے. ایک دفعہ خلیفہ نے آپ کی دعوت کی. دوران دعوت خلیفہ نے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے امام یہ حلوہ کھائیے، روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں. یہ سن کر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی تو آپ مسکرانے لگے. خلیفہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ میرے استاد محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے میری امی جان سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا، آج میرے استاد محترم کا فرمان پورا ہو گیا. پھر انہوں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا تو وہ بہت متعجب ہوئے، بہت تعجب ہوا خلیفہ کو، اور کہا بے شک علم ضرور فائدہ دیتا اور دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی اور علم دین حاصل کیا. اب خود فرماتے ہیں کہ میں 17 سال تک، 17 ایئرز تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس حال میں رہا کہ بیماری کے حالت کے علاوہ عید الفطر اور عید الضحیٰ یعنی بقرعید کے موقع پر بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے جدا نہ ہوا. حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں نے ایک شخص کو اسے دفن کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے نہ گیا کہ کہیں آج کے سبق کا ناغا نہ ہو جائے. ایسے تھے، بیٹے کی وفات پر بھی تدفین کسی کے سپرد کر دی کہ تم لوگ دفن کر کے آؤ، میں امام ابو حنیفہ کی علمی مجلس نہیں چھوڑ سکتا، اس کا میں مطلب ناغا نہیں کر سکتا. ناغا گیپ نہیں کر سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا. آج ہمارے طلبا کرام بات بات میں جو چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، دینی مدارس کے طلبا، جامعات المدینہ کے طلبا، ان سب کے لیے اس میں درس ہے. اور اسی طرح جو بھی علمی مجلس ہے، علمی محفلیں ہوتی ہے، یہ مرضی ہوتی تو آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، جو اس طرح کرتے ہوتے ہیں کہ اپنی عدم دلچسپی، دلچسپی نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پورا پورا دیکھیں، اب جیسے مدنی مذاکرے میں جو بیچ میں آتے ہیں، شروع میں بعض وجہ سے کام کی باتیں ہوتی گزر جاتی ہیں، لیٹر یا جلدی آ کر پھر جلدی چلے جاتے ہیں، تو بعد میں جو کام کی باتیں ہوتی ہیں علم دین کی، وہ ان کی مس ہو جاتی ہیں. اسی طرح سنت عمر اجتماع میں، اسی طرح دیگر جو دروس ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں وغیرہ، ان میں تو پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. زندگی مختصر ہے، اللہ پاک ہمیں قدر دان بنائے. حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی اسی انتھک محنت، علم دین کی جستجو یعنی تلاش، لگن اور استقامت یعنی جم کر رہنا علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے، تو ان خوبیوں نے آپ کو عظیم مرتبے تک پہنچا دیا. جیسا کہ ایک موقع پر کروڑوں حنفیوں کے امام و پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے حضرت ابو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، تم تو بہت کم ذہین یعنی لیس انٹیلیجنٹ تھے، جیسے ہم اکھڑ بھی بولتے ہیں، ہم لوگ کند ذہن بھی بولتے ہیں، پڑھنے میں جو ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو یہ خوبصورت لفظ لیا، تم تو کم ذہین. بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کہ مجتہدین اولیاء کرام، یہ قول اس کا ہے کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں ہے، غالباً اس طرح کا قول میں نے پڑھا ہے، مختلف علماء کے اقوال اس طرح کے. جی، تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بڑے زبردست مطلب ولی اللہ اور اللہ کے نیک بندے، بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان کے بارے میں ادب کے الفاظ. وہ بھی امام اعظم نے جو بھی فرمایا وہ تو استاد تھے. ہم مطلب یہ کہ تو تم تو بہت کم ذہین یعنی لیس انٹیلیجنٹ تھے، مگر تمہاری کوشش اور استقامت یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دم جم جانا، اس صفت نے، اس خوبی نے تمہیں آگے بڑھایا. شاگرد امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس عظیم شاگرد اور اسلام کے پہلے چیف جسٹس قاضی القضاء، اسلام کے پہلے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ عہدہ قضاء پر فائز ہونے کے بعد، یعنی چیف جسٹس بننے کے بعد 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت اسماعیل بن ابی رجا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں نے سوال کیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور فرمایا، اگر میں تجھے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا تو یہ علم تجھے نہ دیتا. اللہ اکبر، علم دین کی برکت. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا کہ ابو یوسف کہاں ہے؟ جواب میں فرمایا، ہم سے 2 درجے اوپر. پھر میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ تو بہت ہی بلند اعلی علیین میں ہے. یہ مطلب اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگان دین تھے. یہ جو امام محمد کا تذکرہ ہوا، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی یوں تو بے شمار شاگرد تھے، لیکن یہ دونوں شاگرد نمایاں، ان کی کارکردگیاں، ان کا درجہ، ان کے علوم، تو یہ دونوں صاحبین کہلاتے، صاحبین. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے، ان کی تحقیقات سے اگر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا مفتی صاحبان، تو پھر اس صاحبین کے قول کو دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی حل مل جائے، اس طرح کی یہ تقسیم ہے. تو یہ بہت بڑے علماء تھے، بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے اللہ کے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ محرر مذہب کہلاتے ہیں، انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو لکھا ہے، کہ مسائل فقہ کو لکھا ہے. موطا امام مالک، وہ تو دوسری، موطا امام محمد بھی ہے نا، انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. جی اور بھی کتب،
ہزار کے قریب کتابیں،
ہزار کے قریب کتب. امام محمد یہ محرر مذہب تھے، اور وہ فقہ اکبر،
ان کی چار مشہور کتابیں ہیں، جو چھ جو کتابیں ہیں وہ کتب اصل کہلاتی ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات. یہ جو ہے روایت اصل کہلاتی ہیں، اور یعنی مذہب کی بنیاد ان چھ کتابوں کے اوپر ہے، مذہب حنفی کی.
سبحان اللہ. سید العلماء حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ ربیع الآخر 182 ہجری کو 69 برس کی عمر میں وصال فرمایا. اچھا اس میں وہ 5 ربیع الاول لکھا نہیں ہے، اس کا مطلب اختلاف ہو سکتا ہے تاریخ میں وصال کی.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی ان یہ جو تھے، یہ حضرت سعد بن محینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ان کی بہادری دیکھی تھی، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کو بلا کر فرمایا تھا کہ اسعد اللہ جدک، اللہ تیری کوشش کو سعادت بخشے، کامیاب کرے، اور پھر قریب بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ہاتھ کے پھیرنے کی برکتیں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں.
اللہ 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 سبحان اللہ.
امام محمد رحمۃ اللہ تعالی بھی ان کے شاگرد تھے، یعنی امام اعظم کے بھی شاگرد تھے، لیکن امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے. چھ کتابیں یہ ظاہر الروایہ بھی کہلاتی ہیں.
آپ نے فرمایا درندے کا جھوٹا ناپاک ہے، تو کیا بلی بھی درندے میں شامل ہے؟
میں نے درندے کا جھوٹا ناپاک یہ البتہ کہا نہیں تھا، اگرچہ ہے جھوٹا ناپاک ان کا، میں نے یہ کہا تھا ان کا تھوک ناپاک ہے، تھوک لوہاب، لوہاب تھوک سیم تھنگ. تو درندے کا جھوٹا، کتا ہے، شیر ہے، تو چیتا ہے، تو یہ درندے اور بھی کئی درندے، ان کا جھوٹا ناپاک ہے. بلی جو ہے یہ گھریلو جانور ہے، اس میں رعایت ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ، ناپاک نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبی
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال آیا ہے کہ حضور اس شعر کا مطلب ارشاد فرمائے. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا.
یہ پتا نہیں کس کا شعر ہے، مگر یہ شعر غلط نہیں ہے. یہاں مراد وہ ایک فکس، ایک مطلب سرکل ہوتا ہے کہ اس میں میرا کوئی نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ماں پر کیا حکم لگاؤ گے؟ کیا اس کا مطلب کھینچ تان کے یہ بولو گے کہ کیا خدا بھی تمہارا سہارا نہیں ہے؟ بیٹے کو بولتے ہو کہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تو جب ماں پر کوئی حکم نہیں لگتا، تو غوث پاک کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کھینچ تان کے کیوں اس پر آپ یہ لے آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بھی اس کا سہارا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی آپ کوئی بھی اس طرح بولے گا بھی کہ غوث پاک کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس کو بولو گے جب کیا خدا بھی بولے نہیں نہیں استغفر اللہ، یہ میں نے میرا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر غوث پاک کو سہارا دینے کی طاقت دی ہے تو وہ تو خدا ہی نے دی ہے، اور لاٹھی بھی تو سہارا ہے یار، بے جان لاٹھی ٹیک لگانا ہی سہارا لینا ہی تو ہے، تو جب بے جان لاٹھی سہارا دیتی ہے، راستہ طے کرنے میں مدد کرتی ہے، تو میرے مرشد پاک غوث پاک کیوں ہمارا سہارا نہیں بن سکتے، کیوں ہماری رہنمائی نہیں فرما سکتے؟ تو اللہ کرے کہ ہم بس شیطان کے وسوسوں سے نکل کر بڑا وسیع النظر ہوں، تو اب سب کو شریعت کی اتنی معلومات، دین کی معلومات نہیں ہوتی، اور شیطان بھی بڑا گندا ہے، جیسا میں نے ایک مثال نا، ماں بیٹے کو کہتی ہے تیرے سوا بیٹا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وسوسے نہیں ڈالتا کہ یہاں یہ میرے چکر میں آئیں گے نہیں ہے، غوث پاک کا نام لیا یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے دوست بہت ہیں اس بات کو اٹھا لیں گے، اللہ ہم کو شیطان کی دوستی سے بچائے، ہم کو وسوسے نہیں آتے اس طرح کے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، بس وہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، شرم کوئی حرج نہیں اس میں، سیٹھ کو بھی تو بولتے ہیں نا، سیٹھ صاحب تنخواہ بڑھا دو، اب اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ مجھے پورا نہیں ہوتا، بڑھا دو، تو یہ ایک طرح سے تو سیٹھ سے روزی تو مانگ رہا ہے، پورا نہیں ہوتا، اللہ سے بولو پورا نہیں ہوتا بڑھا دو، تو اللہ تو سیٹھ بھی بڑھائے گا تو اللہ کا ہی بڑھانا کہلائے گا، یہ سب وسائل و وسائط ہیں، حقیقت میں روزی اللہ دیتا ہے، بظاہر ذریعہ سیٹھ ہے، تو ہم اسی سے مطلب بات چیت کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو، مطالبے کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، جو کیا کر رہے تھے، ان کو کوئی وسوسہ شیطان کسی کو نہیں ڈالتا کہ بھائی سب چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ سے بولو، عرض کرو کہ تو بڑھا دے، اگر کوئی ایسا بھی کرتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، ظاہری وسیلے کے پیچھے سب پھر رہے ہوتے ہیں، یہاں مرشد پاک غوث پاک تو یہ چھٹی ہے، سمجھو ایک تطہیر ہوتی ہے اس میں، صحیح دو دیش کی وطن تقسیم ہوتی ہے اس میں، اللہ پاک ہمیں سعید الفطرت رکھے، سعید رکھے، سعادت مند رکھے، اور بزرگوں کے تعلق سے ہمیں وسوسوں سے بچائے، الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، پر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، ابن زہرا کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا،
علی حمزہ تاریخ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ پانی پیتے وقت شہادت کی انگلی کیوں کھڑی کرتے ہیں، کیا یہ بھی سنت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ویاکم، میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ میری انگلی اٹھ جاتی ہے، ویسے ہی اتفاق سے اٹھ جاتی ہوگی، کوئی اس میں کوئی اس کی لوجک نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. یعنی ہم لوگوں کو اتنا سنبھلنا ہوتا ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کیا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے مجھے یوں کر کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے دیکھا ہوگا دیوار سے، پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے؟ تو یہ کہ لوگ نوٹ بہت کرتے ہیں، حرج نہیں ہے نوٹ کرنے میں اس طرح، جبکہ تنقید مقصود نہ ہو.
الحمدللہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج ہمارے صوبہ سندھ کے ڈویژن گھمبور کے شہر بدین، تلہار، ٹنڈو باغو، ٹھٹھا، میرپور ساکرو، سجاول، جاتی، چوہڑ جمالی کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ تین دن کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اسی طرح حیدرآباد ڈویژن جس میں مٹیاری، جامشورو، میرپور، ناتھن، دادو، ٹنڈولایا، ان سے بھی دیگر اسلام بھائیوں کے ساتھ ساتھ جامعت المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی بھی شرکت ہے. اسی طرح کراچی کے سینٹرل ڈسٹرکٹ سے گلبرگ، شادمان، بفر زون، نازم آباد، نارتھ نازم آباد، لیاقت آباد اور نیو کراچی، نارتھ کراچی کے بھی عاشقان اولیاء یہ بھی آج کے مد مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بھلی کرے آیا،
بھلی کرے آیا، ماشاءاللہ تمام سندھی ہو، سبحان اللہ، ویلکم، موسٹ ویلکم، مرحبا، اہلا وسہلا. کل ہی اس کی بشارت تو مل گئی تھی نا کہ وہ چل رہے ہیں مٹیاری سے، تو یہ مٹیاری کے اطراف کے جو غالباً اپنے نام لیے تو حاج امین نے، تو یہ مٹیاری کے ہوں گے،
مٹیاری بھی ہے
جب وہ. اچھا وہ پھر الگ ہے مٹیاری،
مٹیاری کا ذکر الگ ہے.
اچھا ماشاءاللہ، آج ماشاءاللہ اچھی ہے نا کہ برکت ہے. غالباً اس کے معنی یہ فارسی ہے، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، کہ میں تو سرتاپا حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اور آپ حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والے. المدد یا غوث اعظم پیر ماں، اے میرے پیر و مرشد غوث پاک، میری امداد فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
کیا کبھی کسی غیر مسلم نے غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟
جی ہاں، 500 غیر مسلموں کا قبول اسلام. حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1,00,000 سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی. حوالہ بیجت اللہ سرار شریف، پیج نمبر 184. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے، جو لوگ کسی شخصیت کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بہت مشہور نعت خوان ہے، بہت مشہور عالم دین ہے، اس کا وقت لیا ہے، ان کے نام پر لونیا نے جمع ہونا ہے، اب ان کو 3-4 دن محفل سے پہلے پتا چل گیا وہ نئی شخصیت آ رہی، اب بھی لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا، حالانکہ ان کو پتا ہے. کیا اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینا یا اس طرح کیا جھوٹ لکھا جائے گا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلامیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجئے.
اللہ اللہ، تو بڑی کسوٹی ہے اس میں، تو اس نے جلسہ کیا ہے، محفل نعت کیے تو بڑے نعت خوان سے ٹائم لیا، اور اب نعت خوان نے معذرت کر لی، اب یہ بولتے ہیں کہ نہیں آ رہے. ہے بڑی کسوٹی، بولنا تو پڑے گا کہ نہیں آ رہے. جو ان کے لیے آنا چاہتا ہے وہ نہ آئے، جو اللہ کے لیے آنا چاہتا ہے وہ ضرور آئے کہ ہم نے محفل تو سجائی ہے. بارہ لے کے کسی کے نام پر یوں دھوکے سے جمع کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، دھوکا تو گناہ کا کام ہے. لیکن یہ بڑی کسوٹی ہے، میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم بول دیں کہ نہیں آ رہے، بلکہ آخر تک محفل چلائے گا، لوگوں کو برہم میں رکھے گا کہ شاید آ جائے وہ، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ آنا جانا تو ہے نہیں، اس نے 2 دن پہلے اس نے فون کر دیا کہ نہیں آؤں گا، لیکن یہ کہ چاہتا کہ پبلک جمع ہو. اب نام و نمود واہ واہ یہ سب، اور پھر اب اینڈ ٹائم میں جب پتا چلا محفل برخاست میں آئے کیوں نہیں، تو پھر اب وہ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں آئے، کیا جواب دیتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. تو یہ دیانتداری تو یہی ہے کہ مطلب بتا دیا جائے کہ وہ آنے والے تھے، جبکہ آنے والے تھے، اب انہوں نے معذرت کر دی ہے، لیکن محفل ہوگی ان شاء اللہ. تو لوگ جن والا وہ آئیں گے، محفلیں تو بڑے نعت خوان یا بڑے مقرر کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ہو ہی رہی ہیں، ہر جگہ تو بڑی شخصیات نہیں ہوتی، نہ بڑے مقرر ہوتے ہیں، نہ بڑے وائزین، نہ کوئی جید علماء، بس بعض کی محفلیں اور یہ سب چل رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جب سنتے پڑھ رہے ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا حکم ہے، اور فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو سنتے مسجد میں کہاں ادا کرے؟
بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 665 مسئلہ نمبر 13، جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے، کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قادے ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد، یعنی مسجد کے باہر کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصے میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصے میں پڑھے، باہر کے حصے میں ہو اندر، یعنی جماعت باہر کیسے ہو رہی ہے تو اندر، اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو ستون یا پیڑ کی آڑ میں پڑے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے، اور صف کے پیچھے پڑنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑنا زیادہ برا ہے. آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اور اگر ہنوس جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو، مگر جانتا ہوں کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑے کہ اس کے سبب صف قطع ہو، صف ٹوٹے. ان کی بہن بہت بیمار ہے، یہ آخر میں اللہ کریم آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے. اور کیا کیا یہ ٹیلی فون کے تعلق سے کہہ رہی تھی؟
یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنے ابو سے 1000 روپے لے کر دے دوں ٹیلی فون کے لیے تو چلے گا؟
ہاں 1000 روپے اگر ابو دیتے تو یہ ٹیلی فون کا اس کا نام وہ یونٹ نہیں رہے گا، ٹیلی فون میں تو شامل ہو جائے گی، وہ یونٹ کا 10واں حصہ کہلائے گا. ابو پیسے والے تو پھر پوریا یونٹ یا 2 یونٹ کی کوشش کی جائے. ماشاء اللہ. اچھا وہ بچوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے اشعار سنائے اور ان کی ادائیں، بعض بچے تو بڑا اچھل کود کر رہے تھے، مزے کے مناظر تھے، جوش میں بول رہے تھے. اور ایک بچی نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، یہ بھی بتایا تھا. ان کو بھی مبارک، ان کے امی ابو کو مبارک. ویسے یہ بچے جو پیش ہوتے نا، ان کے بچے تو خوش ہوتے ہوں گے لیکن امی ابو کے 12 سیر خون بڑھ جاتا ہوگا جب اسکرین پر آتے ہوں گے. یعنی سب 12 12 ماں مدنی قافلے کی نیتیں کر لیں. یہاں امی ابو جو ہیں بچے کے، یہ بھی اگر مدنی مرکز کی ترکیب سے اگر کوئی ترکیب ایسی تراکیب تو ہیں کہ یہ مطلب الگ سے وہ سفر کریں اور یہ چلو درس نظام ہی کر لیں، یا جو اپنے وہ دار سننا ایسائی بہنوں کے جو اس کا نام بھول گیا ہے، وہاں بھی تربیتی کورس،
فیضان صحابیات
میں تربیتی کورس کر لیں. کچھ تو کرے نا، مطلب آپ کو مدنی چینل اتنی خوشی فراہم کرتا ہے. وہ بھی پھر بھی میں جو مانگ رہا ہوں وہ بھی آپ کی آخرت کی خوشیوں کا سامان ہے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ کی بچی آئی تھی اسکرین پر، اس کا مطلب اب بھی آئی ہوئی ہے.
یہ سوال اسی کا تھا، وہ 1000 روپے والا.
اللہ اللہ، ابو تو یہاں آئے ہوئے تو 9000 نکلواؤ ان سے، پورا یونٹ کروا لو.
اس کی نیت تو کر لی ہے انہوں نے.
اچھا یہ ہے بچی، اس کو یہ میری بات بیچاری کی سمجھ میں آ نہیں رہی، جو میرا خیال ان میں کمپیوٹر میں فیڈ کیا وہی نکلا ہے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے تحت مدنی عطیات ٹیلی تھون مہم جاری ساری ہے. اس سلسلہ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ ہماری یہ رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ ٹیلی تھون یونٹ لیتے وقت ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے.
یونٹ لیتے وقت، دیتے وقت، بس یہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعوت اسلامی والوں کی مدد ہے، دعوت اسلامی کی مدد ہے کہ یہ ٹیلی فون وصول کر رہا تو اللہ کی رضا کے لیے کہ رب راضی ہوگا، اس کے حبیب خوش ہوں گے. ہم دین کے کام میں ایک تعاون اپنی زبان سے کریں گے، لوگوں کو ٹیلی فون اور یونٹس دینے کی ترغیب دلائیں گے، نہ چندہ دینے کی ترغیب دلائیں گے، ڈونیشن کی. اور دینے والے یہ نیت کریں گے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہ رقم اللہ کی دی ہوئی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. انشاءاللہ دونوں کے لیے ثواب. جتنی اچھی جنیتوں کا موقع ہو اتنی اچھی جنیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. سب ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لیجئے. 13 نومبر 2022 انشاءاللہ ٹیلی تھون ہونا ہے. غالباً اتوار کا دن ہوا
جی.
سنڈے آن سنڈے ٹائم
دوپہر 12 بجے سے.
اچھا دوپہر. یہ 13 نومبر پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک. نہیں رات دیر تک یعنی کہ انلمٹ
ٹائم. اصل میں پھر وہ دیگر ممالک
کے جی
ہو جاتے ہیں
دنیا میں
تاکہ وہ صبح کی جو نشریات ہوتی ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ پھر وہ امریکہ کے اندر رات ہو رہی ہوتی ہے سنڈے کی.
ہاں اس وقت کہیں دن ہوگا کہیں شام ہوگی چل رہا ہے اس وقت. یہ جو ساری رات بھی اگر مدنی مذاکرہ جاری رہے نا لائیو تو لوگ ملتے رہیں گے.
اب 12-12 14-14 گھنٹے کا فرق ہے بابا
جی. ایک یادگار مدنی مذاکرہ مجھے یاد ہے وہ 7.5 گھنٹے غالباً چلا تھا مسلسل. اس میں سے ایک دو بار میں ہو سکتا ہے کہ واش روم پیشاب کے لیے گیا ہوں گا باقی یوں مجھے یاد پڑتا سارے عاشورا تھا شاید
31 دسمبر کا تھا اور
اچھا
اس کا یہ تھا کہ مطلب اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ یہاں آپ بیرون ملک تھے اور میں یہاں تھا اور ہمارا عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہوا تھا اور میں اس مدنی مذاکرے میں یہاں سے بھی شریک ہوا تھا حتیٰ کہ میں اس ملک میں آ کر آپ کے پاس وہاں بھی شریک ہو چکا تھا.
ماشاء اللہ. چلو یہ بھی ایک یادگار ماضی کی یاد. لیکن عاشورے والے بھی ایک ہوا تھا.
اب وہ بھی ہوا ہوا
یہ فضا مدینہ میں اوپر سے ہوا تھا اپنے
جو 7 گھنٹے ماشاءاللہ 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے کے مدنی مذاکرے اس کے ساتھ ساتھ عاشورے والے کے ساتھ ساتھ اپنی کیے چند مرتبہ.
نہیں 7.5
جی ہاں
یہ میرا خیال ہے سب سے فائر.
واو بالکل بالکل
غالباً یہ جو یاد پڑتا ہے مجھے آئی بی ون میں. اچھا
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی منت مان کر بھول جائے تو اب وہ کیا کرے؟
ظن غالب ہے اگر اس منت واجب ہے تو ظن غالب کرے. اگر یاد آئے ٹھیک نہیں اگر بالکل ہی زندگی بھر یاد نہیں آیا تو اس پر کیا قلم لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.
عوام کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو بولتے کوئی منت تک تب بھول گئے منت مانگی. اب 5 اور 10 نمازیں فرض ہے یار. فرض نماز پڑھتے نہیں ہے تو کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے آج فجر کی نماز قضا کی تھی اس لیے وہ مصیبت آئی ہے. منت سے بڑا مطلب یہ کہ وہ ان کو مطلب کوئی اچھا پھر بعض وقت منت واجب بھی نہیں ہوتی وہ پھر بھی وہ مطلب دل پہ لے لیتے ہیں کہ کچھ منت پہ رہ گئی ہے اور ٹکرے مارتے ہوتے ہیں. فرض نمازیں زیادہ اہم ہیں. رمضان کے روزے زیادہ اہم ہیں. روزے رکھتے ہی نہیں ہیں رمضان کے. بھاری تعداد مسلمانوں کی نعوذ باللہ من ذالک رمضان کے روزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس مبلغین کو بہت کام کرنا پڑے گا. یہ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ یہ سب 5 ٹائم کے نمازی ہوں ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے نمازوں کے روزوں کے پابند ہوں. اور ناظرین بھی ضروری نہیں ہے کہ نماز روزوں کے پابند ہوں. یہ فرض ہے. یہ نہیں کریں گے تو جہنم کی حقداری ہے. ایک نماز بھی جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی تو اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں جائے گا. بہت بڑی خطرناک بات ہے. اور جہنم نام تو بہت سنا ہے لیکن جہنم جہنم ہے بہت خطرناک ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں سلامتی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کی گرمی اور تپش سے مر جائے. آج سیلاب آیا پاکستان وغیرہ میں ہے نا, تو کتنا حصہ افیکٹڈ ہوا پاکستان کا, پورا پاکستان نہیں ہوا, بڑا حصہ افیکٹڈ ہوا, 3 کروڑ کتنے افراد اس سے متاثر ہوئے, افیکٹڈ ہوئے, لیکن سارا پاکستان نہیں بچا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی وجہ سے کتنے ہم پریشان ہیں, کھیتیاں تباہ ہو گئیں, فصلیں برباد ہوئیں, باغات بہ گئے اور کیا کیا ہوا. لیکن جہنم, جہنمیوں کو جو پلایا جائے گا مشروب, جو چیز پلائی جائے گی اس کا ایک ڈول اگر دنیا پہ بہا دیا جائے, خالی پاکستان نہیں ہے, دنیا میں ڈال دیا جائے, ساری دنیا کی معیشت تباہ برباد ہو جائے, سارے کھیت باغات جو کچھ پیداوار سب تہس نہیں ہو جائے, برباد ہو جائے. اتنا خطرناک ہے جہنم, اس کو پلایا جائے گا اس کا حل کیا ہو. جہنم میں جو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی, اس کے بارے میں کہ جب وہ پینے, جس کو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ منہ کے قریب آتے ہی اس کی ہیٹ سے, اس کی گرمی سے کہ چہرے کی کھال اس پیالے میں یا برتن میں گر پڑے گی. لیکن اس کو یہ پینا پڑے گا, یہ عذاب ہے اس کا, پیے گا, جیسے یہ پیے گا پیٹ میں جائے گا آنتیں کٹ کٹ کر پیچھے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, موت نہیں آئے گی, جہنم میں موت نہیں آئے گی. آپ بتائیں کتنی تکلیف, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا 69 گنا کی بھی روایت. یہ مطلب اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, ہم لوگ گناہوں سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی ایک چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لیے گئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے, اس لیے وہ گناہ کرنے نہیں ہے, نماز چھوڑنی نہیں ہے, جماعت بھی چھوڑنی نہیں ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. رمضان شریف کا کوئی روزہ نہیں چھوڑنا, جتنی نمازیں جتنے روزے باقی ہیں یہ سب حساب لگا کر قضا کرنے, قضا عمری یہ کرنا ہے, یہ بغیر چارہ نہیں ہے. سب میرے بھائی جو سن رہے, سائی بھائی ناظرین حاضرین مسلمان جو سب نماز روزوں کی پابندی کی بھرپور نیت کریں, رمضان روزانہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں گے اور میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی, ماہ رمضان کا روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر پہلی رکعت میں ہم نے اگر سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں یا تو تیسری چوتھی رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے؟
اللہ اللہ, پہلی رکعت میں اگر سورہ اخلاص پڑھی گئی فلق پڑے گا, اس کی ترتیب میں سورہ فلق آ رہی ہے, تو پہلی رکعت میں اگر سورہ فلق اخلاص پڑھی تو دوسری میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق والی سورت پڑھ لے, اور تیسری اور چوتھی میں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں سے پڑھے, 2 رکعتوں میں ترتیب ہوتی ہے. پہلی تیسری رکعت میں جون سی سورت پڑھی اس سے پھر نیچے والی سورت پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال آیا ہے کہ 11 ربیع الآخر یعنی بڑی 11ویں شریف کے دن ثواب کی نیت سے کیا کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیے؟
کھجوروں کا وہ جو ہے نسخہ جیلانی نسخہ بغدادی, مگر یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ کہ دنیاوی فوائد کے لیے وہ عمل ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. 11ویں کے دن کا کوئی وظیفہ معلوم نہیں ہے, کیونکہ 11ویں شریف یہ بعد کا ایک ایونٹ ہے نا, تقریب ہے, اور ایک بڑا دن ہے, ایک بزرگ سے ایک اللہ کے نیک بندے سے ولی کامل سے اس دن کو نسبت حاصل ہے, تو یوں یہ دن ہمارے لیے بابرکت ہے. انشاءاللہ جتنی نیکیاں کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر تو ملے گا، برکت ملے گی، روزہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گوشت پاک کے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے.
اور اس دن ہے بھی پیر شریف،
اور پیر شریف تو جیسے پیر شریف کو روزہ سنت ہے. یہاں لوگوں کو آتے وسوسے ہیں یار روزہ کیوں، اس میں یہ کیوں، یہ بڑا دن کیوں، یہ چھوٹا دن کیوں. اتوار کے بارے میں ثابت کرو نا، یہ بڑا دن ہے چھوٹا دن ہے کیا ہے، چھٹی ملتی ہے تو موج لگی پڑی ہے. اتوار کی چھٹی اگر کینسل ہو جائے تو ہڑا ہڑی کر دو گے، ہنگامے کر دو گے. آپ اتوار مناتے رہو، ہم گوشت پاک کی گیارہویں مناتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنی 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 تقسیم ہے نا، اتوار کی چھٹی ناجائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چوٹ کروں کہ پھر آپ کو وسوسے کیوں نہیں آتے کہ اتوار کیوں مناتے ہیں. جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے، جمعہ مقدس دن ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. نماز جمعہ کا اہتمام ہے، اتوار کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، کوئی پانچوں نمازیں جو روزانہ ہے وہی ہے، جمعے میں مخصوص ہے جمعے کی نماز، جو ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے اس کی تاکید ہے. لیکن اگر جمعے کی بھی چھٹی نہیں کرتا تو منع نہیں ہے. انشاءاللہ گھوس پاک کی گیارہویں تو ہم منائیں گے عقیدت سے، محبت سے. یعنی کوئی بھی چیز جس کو جس کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، نے منع نہ کیا ہو شریعت نے کسی کام کو، وہ جائز ہوتا ہے. ورنہ تو یہ کہ پہلے مسجد نبوی جس طرح کی تھی ہے نا، لکڑی کھجور کے تنے کے ستون تھے، بعد میں پکی، اب تو اسی لینتھر، ہماری ہر مسجد اب تو عام طور پہ لینتھر کی بنی ہوتی ہے، بڑے سریے مضبوط سیمنٹڈ اور ماربل، اور پہلے یہ تھوڑی ہوتا تھا. جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا. ادھر قرآن کریم پرنٹڈ ہم پڑھتے ہیں، پہلے چمڑوں پر، درخت کے پتوں پر، کھال پر، اس کے چھال پر درختوں کی لکھا جاتا تھا، نہ اعرابتے زیر زبر پیش بھی نہیں تھے. یہ بعد میں یہ سب ہوا نا، جو جو بات شریعت نہیں ٹکراتی وہ ہوتی نہیں ہے تو جائز ہے. اور سچی بات تو یہ کہ آپ کے جو یہ بریانیاں کھاتے ہو نا، آپ ثابت کبھی نہیں کر سکتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی بھی نہیں کھائی. ہم جو یہ باریک باریک ریشمی چپاتیاں کھاتے ہیں نا مزے لے کر، اور پراٹھے جھپٹتے ہیں، پیزے نگلتے ہیں، کہاں سے ثابت ہیں؟ ابھی سب اوکے ہے تو گیارہویں شریف کے لیے وسوسے ہیں یار، شیطان کے چکروں میں کہاں پڑتے ہوئے. بس یہی ہے، پیزے کو حرام نہیں کہہ رہا میں، ہے صحت کچھ لیکن میں حرام نہیں کہتا اس کو. مگر سمجھے، جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہوتی ہے. اب جس کو واقعی کنفرم ہے کہ پیزا نقصان کرتا ہے اس کو، وہ نہیں کھائے، اس کو یاد نہیں دی جائے گی. جس کو کچھ نہیں ہوتا تو کھائے، اس کے لیے حلال ہے. ایک سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ انہیں سارے مطلب پراٹھے پراٹھے سب جھپٹتے اور بس کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، بے اکنی ثابت ہے، پلاؤ بریانی ثابت ہے، یہ کڑھائی اور فرائی گوشت جو آپ کھاتے ہیں چٹخارے لے کر، کیا یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے؟ کبھی ہم نے ثبوت مانگے اس کے؟ آؤ نہ جاؤ گی روٹی کھائیں جو ثابت ہے. تو وہی اترتی نہیں الگ سے نیچے، تو آپ کے حلق کے نیچے جو کی روٹی نہیں اترتی، اور ہمارے حلق کے نیچے گیارہویں شریف کا نہ ہونا نہیں اترتا. گیارہویں شریف چاہیے ہم کو. کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہویں شریف ہے، اور ان کے شہزادے گھوس پاک کی ہے، تو گھوس پاک کی سلسلے میں اولاد کے طور پر سید ہیں، نجیب الطرف ہیں، دونوں طرف سے سید ہیں گھوس پاک، ہمارے حسنی حسینی سید ہیں. تو یہ کہ اولاد میں سے ہوئے. ملی ہے تجھے یارویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے بارہویں دادا. آگے جتنے بھی سب اجداد کہلاتے ہیں، باپ دادے جو کہلاتے ہیں، تیرے جد کی ہے اور بھی ملی ہے تجھے گیارہویں غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور ہم رکوع سے شامل ہو جائیں نماز میں تو وہ فوراً جیسے ہی رکوع میں ہم جاتے ہیں اور وہ انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو کیا پوری رکعت پڑھنی ہوگی یا اسی کو رکعت میں کاؤنٹ کیا جائے گا؟
اگر رکوع میں قلیل مشارکت لکھا ہے معمولی شرکت بھی ہو گئی تو وہ رکوع مل گیا, رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. اب بعض ابھی امام صاحبان ہوتے ہیں اور رکوع میں جھکے جھکے سمیع اللہ لمن یہ شروع کر دیتے ہیں. یا اچھا پھر مسئلہ یہ کہ سین جو ہے نا سمیع اللہ یہ سین شروع کب کر رہی ہے؟ رکوع سے اٹھنے کی جیسے پوزیشن لی تو ابھی سین شروع کرے سمیع اللہ لمن حمیدہ پورا کھڑا ہو گیا تو حمیدہ کا ہاں یہ ختم ہو جائے. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ فوراً تو بھلے سمیع اللہ شروع کر دی امام نے لیکن یہ یوں ابھی تو اٹھ رہا ہے نا, یہ اس سے اٹھ رہا ہے اور اتنا اگر اٹھا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکوع میں امام صاحب. اس دوران بھی اگر مقتدی شامل ہو گیا تھوڑا سا بھی اس کو مل گیا امام کے ساتھ یہ جھکاؤ اتنا ہاتھ بڑھائے کہ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو ان کو رکوع مل گئی, مقتدی کو یہ رکعت مل گئی, رکوع مل گیا اور رکعت مل گئی. اللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا فیس بک کے ذریعے کہ ہم یا غوث المدد کہتے ہیں تو کچھ لوگ منع کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟
مناظرہ نہ کریں آپ, خود اگر کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, شرط تو اس میں جائز ہے. اب یار مطلب ماں بیچاری سوئی ہوئی ہے قبر میں یا بستر میں گھر میں نکل جاتا ہے ماں, نکل ہی جاتا نا منہ سے پیاری یاد آ جاتی ہے ماں تو کیا حکم لگے گا اس میں؟ تو ہم غوث پاک کو تو قصدن کہتے ہیں یا غوث, کوئی حرج نہیں اس میں. میں آپ کو موٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے قبرستان جاتے ہیں تو یہ حدیثوں میں دعا ہے نا السلام علیکم یا اہل القبور, سلام ہو اے قبر والو تم پر. اچھا ہر قبر کے اندر جن کے مردہ ہے میت ہے منو مٹی, بہت ساری مٹی جس کو ہم اٹھا بھی نہیں سکتے, اتنی مٹی اس پر ہے, سل بھی ہے یہ اندر میں ہے. اچھا پھر یہ تو قبر سامنے اس کی بات کی میں نے, قبرستان تو بعض کو میلوں میل تک پھیلا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم من تم سلفنا ونحن بالاثر, اے قبر والو تم پر سلام ہو, تم ہم سے پہلے آئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یہ اس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہماری جو دعا بھی ہے یہ اس کے ساتھ گفتگو کی دعا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک دعا یہ بھی ہے نا, گفتگو کے ساتھ دعائیں نہیں کہ اس سے بات بھی تو کر رہے ہیں, اس کو مخاطب کیا ہم نے. تو ہم یہ قبر والوں سے بات کر رہے نہیں کر رہے, آپ ایمانداری سے بتائیں. تو میلوں تک قبرستان میں جو عوام مسلمان دفن ہیں ان کو یا کہہ رہے ہیں, یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہے, وہ پھر حدیث ہیں اس کی کہ ان کو آواز پہنچائی جاتی ہے اور وہ سنتے ہیں آواز جواب دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, غالباً جواب دینے کے بھی اقوال ہیں نا, ہے نا وہ جواب دیتے ہیں. تو خیر تو اب یہ کہ عام مسلمان کو میلوں تک قبر میں رہتے ہوئے آواز پہنچ جاتی ہے اور آپ کہیں سے بھی یہ شاید دلیل نہیں لا سکیں گے کہ کتنی دور تک ہم آواز سنا سکتے ہیں, اس کے بعد اسٹاپ, اب آواز نہیں پہنچے گی. اب یہ کہ جب یہ ہے ہی ان لمٹ معاملہ، اور سنانے والا رب ہے. یعنی یہ نمازی بے نمازی سب کو آواز پہنچ جائے، نہ پہنچے تو میرے مرشد غوث پاک کو آواز نہ پہنچے کوئی پکارے تو. میں نے کہا جہاں غوث پاک جو ہے کسوٹی ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے نا غوث پاک سے بڑا مطلب ہے کہ وہ تنگ ہے سمجھے کہ یہ میری سوال کی نشانی ہے. تو غوث پاک کے بارے میں شیطان نے فوراً وسوسہ ڈال لگے، ان کو کیوں پکارا، قبرستان کے مردے ہو تم نے کیوں پکارا، تم اس کا جواب دو، ہم اس کا جواب دیں گے. یہ بھی آرام فرمائے، یا رسول اللہ بولو تو بھی وسوسہ ڈال دے گا، یا رسول اللہ کیوں، یا اہل القبور کیوں، یا اہل القبور تو سب کہتے ہیں، میرے خیال اس سے تو سنا نہیں کوئی اختلاف کرتا ہو. یہ موٹی سی دلیل کی میں نے، ویسے آپ مزید پڑھنا چاہیں نا دلائل، یہ کرامات شیر خدا یہ مکتبۃ المدینہ ارسال ہے، اس میں کئی صفحات پر اس کے جوابات دیے گئے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا مدد مانگنا وغیرہ یہ جوابات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ. کرامت حق ہے اے عاشقان غوث العظم، ہم سنیوں کا متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. حضرت شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اشعرۃ اللمعات جلد 4 پیج نمبر 595، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہا کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے، سوال کیا، یعنی زکریہ نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، یعنی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. یہ کرامت بی بی مریم کو اس طرح بے موسم کے پھل عطا ہوتے تھے اور خود بخود عطا ہو جاتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے. غوث پاک کی برکت کرامت. حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاتھ تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے. ایک بار آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیرے پیرا میرے میرا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے. یوں میرے ہاں دو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہما جمع ہو گئے. میرے یہاں دو کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک پڑے تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا. ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سر سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا. میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر دوست پاک کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے اس میں سے کھائی اور مجھ سے فرمایا اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سوار ایک مخصوص پیمانہ ہے، اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے. اللہ اکبر، ولی نے دعائے برکت دی تھی. پھر کیا تھا، حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا زیادہ فصل پیدا شروع ہو گئی. اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں ایک درہم سپوز ان 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں جب گندم یا کڑک کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں، پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں. میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں. اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم، رہے شاد و آباد میرا گھرانہ، کرم اصبائے مصطفیٰ غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض تھا کہ بعض اوقات جب ہم سموسے کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم پاپے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات گر رہے ہوتے ہیں دسترخوان پر یا ٹرے پر گر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے گر رہے ہوتے ہیں کیا ہم کو یہ سارے اٹھا کر کھانا ضروری ہے، کیونکہ دشوار ہو جاتا ہے کہ ہم سارے سب لوگ کو اٹھا کر کھائیں؟ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرا.
ایک حل تو یہ کہ ایسی چیز نہ کھائی جائے، نہ رہے باس نہ وجہ بانسری اور بہت ساری چیزیں پیٹ بھرنے کے لیے. اچھا، یہ خالی اس میں نہیں ہے، سموسوں میں بھی ہے، کچ کر کے کھاتے ہیں تو ذرے گرتے ہیں، اور بھی اس طرح کی جو بیکری آئٹمس میں کیک رس یا نرم کیک، ان سب میں یہ خطرات ہوتے ہیں، اڑتے ہیں. پاپوں میں بھی ڈبل روٹی، پھر کڑک ڈبل روٹی بھی آتی ہے، ان میں زیادہ اڑتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اگر کھانا ہی ہے تو حلال تو ہے، احتیاط سے کھائیں جتنا بچ سکتے ہیں بچے. اب مثلا یہ روٹی یا پاپا جو ہے اس کو توڑنے کے لیے کہ اس کے ذرات نہ اڑے، ایک تو یہ کہ ہے مشکل تھوڑا، جیسے کسی شاپر میں اس کو ڈال دیا، توڑنا ہے نا، شاپر میں ڈالا، اب اس کو توڑیں گے تو ذرات شاپر میں رہیں گے، باہر نہیں اڑیں گے. یا اگر کوئی تھال ہے بڑا سا، اس کے اوپر بیچوں بیچ کر کے یوں کر کے توڑیں گے احتیاط سے، ذرات اڑیں گے تھال میں آئیں گے. یا سالن ہے شوربے میں یا چاول پر اگر یہ گرتے ہیں تو یہ کھائے جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے. اس طرح ڈبل روٹی، اس طرح یہ تندور کی روٹی، اس میں تو گرتے ہیں. اچھا یہ تو اب میں آج سے نہیں، یوں سمجھو کہ 100 مرتبہ سمجھا چکا ہوں، لیکن کھانے کی ہرس جب غالب آتی ہے نا، یہ مدنی بیٹھے میری بات تو سنتے ہی نہیں، توجہ نہیں دیتے. وہ روٹی انہوں نے تھال کے کنارے پر، یہ رمضان میں اس کا نظارہ کرتا رہتا ہوں، سمجھاتا ہوں رمضان شریف میں کہ یوں روٹی توڑنا ہے، یوں نوالا لینا ہے. لیکن اب چونکہ ہم سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، شیطان کو پورا موقع ملتا ہے اس میں، ایسا مطلب وہ غفلت تاری ہو جاتی ہے کہ بس وہ دانے گر رہے ہیں یہ سب مطلب. تو اب روٹی سالن یوں بیچ کر کے توڑو، تین کو شادیاں تو سمجھ نہیں آتی کہ بیچ کس کو بولتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سینٹر، تھال کے سینٹر میں اگر توڑیں گے نا روٹی تو یہ ذرے گریں گے، روٹی ہاتھ تھوڑا یوں نیچے کریں گے اس طرح کے ذرے گریں اس میں، یہ روٹی کی باریک باریک ٹکڑیاں یہ مطلب اس میں گریں گی، ضائع نہیں ہوں گی. لیکن یہ تھال کے کنارے پہ رکھ کے اگر کہو بھی تو بھی تھوڑا آپ کو تکلیف دیتے تو تھال کے کنارے پہ رکھتے ہیں، تو دو چار ذرے ادھر گرے، دو چار ٹکڑے دسترخوان پہ گرے، یوں کر رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہے، یعنی ایزی لیتے ہیں اس کو، سیریس نہیں لیتے. سیریس لیں گے تو انشاءاللہ نہیں گریں گے ذرے، بچت ہوگی. پھر جو اگر اگر آ گیا ادھر ادھر دسترخوان پر تو آپ چن لیں اس کو، چننے تو چاہیے، ضائع نہیں ہونی چاہیے، کہ تم نہیں جانتے کھانے کے اس حصے میں برکت ہے. اے دشوار لیکن احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ، آپ سیریس لیں گے تو بچت ہوگی. آپ اس سنار سے سمجھیں، سنار کیا اس طرح ذرات اڑاتا ہے سونے کے؟ سنار کی جو گٹر ہوتی ہے نا، سنار کا جو گٹر ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے آپ کو سمجھے، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اس سے بھی نکالتے ہیں سونے کے ذرات. یہ بالکل ایسی جھاڑو میں رکھتے ہیں اور یوں اطراف میں دکان کے اندر جھاڑو نکالتے رہتے ہیں. یہ کچرا بھی بکتا ہے، کچرے سے بھی سونا نکالتے ہیں لوگ. بڑا مطلب ہے کہ پورا ایک سسٹم بنا بن گیا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. سونا قیمتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ برکت کا نہیں پڑا اس میں نے، لیکن وہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے یہ حدیث میں ہے. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کہ ہاتھ سونے پر رکھنا یا برکت پہ ہاتھ رکھنا ہے. چلو دونوں ہی میں رکھ دو، لیکن برکت کو مطلب ہم لوگ جانے دیتے ہیں اور سونے کو اپنا لیتے ہیں. سونا جو ہے نا وہ سونی قبر کو آباد نہیں کر سکے گا، اور یہ برکت رزق کا احترام یہ سونی قبر کو آباد کر دے گا انشاءاللہ الکریم. ہر نیکی جو قبر کو آباد کرنے والی ہے یہ، اور یہ میں نے آپ کو نیکی بتائی. اس طرح روٹی پہ تل ڈالتے ہیں، بعض روٹیوں میں تل، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی روٹی، سمجھاتا ہوں میں، لکھا بھی ہے میں کہ تل بولو مت ڈالو اس کو، وہ کیوں منع کرے گا، اس کے تو بچت ہوگی نا پیسوں کی، پیسے پورے لے تل نہ ڈالے، تو تل مفت تو نہیں آتا ہے تو نہ ڈالے. جو تل ڈالتے ہیں غالباً شو کے لیے ڈالتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں جب روٹی پہ تل ڈالتے ہیں، مدینہ شریف میں کھجوروں پہ بھی تل ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں دیکھے، بس شو کے لیے شاید ڈالتے ہیں تل. اور پھر بس ذہن تو ہر جگہ جو بھی ہے، تل بھی توڑنے میں روٹی تل اڑتے، اس کو بھی پہلے روٹی کو اگر ہے تل والی روٹی آ گئی ہے، اس کو یوں یوں کر کے تھوڑا حساب کتاب سے تل تھال کے اوپر کر کے یوں یوں آپ کھرا چلے ڈال دیں تھال میں، ان شاء اللہ بچت ہوگی. مگر مدینہ شریف میں بھی اسی طرح بس اتنے تل کے تل جو ہے افطار میں، خاص کر جس کو افطار کی رونقیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، رونقیں ہوتی ہیں، لیکن جتنا وہاں میں نے اناج کھانا ضائع ہوتے دیکھا ہے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا. افطار میں سفرے پر لوگ پکی ہوئی بریانی پلاؤ یہ الٹ دیتے ہیں، دہی کے ڈبے الٹ دیتے ہیں سفرے پر، یہ پلاسٹک کا سفرا ہوتا ہے، اور ڈبل روٹیاں اور کھجوریں اور تل والی کھجور، بہت کچھ نعمتیں ہوتی ہیں. اب افطار کرتے ہیں لوگ، کھاتے ہیں اس میں، مگر تھوڑا بھی نہیں، بعض جگہ بہت بچ جاتا ہے، اتنا ڈال دیتے ہیں. اب یہ بچا ہوا جو ہے نا، یہ سفرے کو ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کیا ڈسٹ بین میں. جنہوں نے مدینہ شریف میں رمضان شریف میں حاضری دی ان کو پتا ہوگا اس طرح وہاں لوگ کرتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ غریب غربے جو ہے نکال کے لے بھی جاتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ لے جاتے ہوں. بہرحال یہ کہ ضائع کرنے کا جو، اب دہی بکھر گئی سفرے میں، چاول مکس ہو گئے مختلف چیزوں میں، تو کون کھائے گا اس کو؟ یہ سب پھر یہ انہی باتوں پر بھی تھوڑی توجہ گئی میری، اور پھر یہ کہ کوئی سی صورت بنی تو میں نے چند رمضان سے ترغیب دلانی شروع کی ہے کہ یار آپ ادھر خرچہ کرتے ہیں، اور شہروں میں بھی جو اسلامی ممالک ہیں نا، عرب ممالک، وہاں اس طرح کے انداز ہے، یہ دیکھیں بہت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بچ جاتا ہے. اب پھینکنے کا رواج تو عام ہے, روٹیوں کے تھپے تھپے میں نہیں گھریلو لوگ بھی رکھ دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اس میں. یہ کہ ہمارے یہاں اتنی یار ہے غربت, ہم لوگ چلو جو ہے پیٹ بھرے ان کی بات نہیں کر رہا میں, ایک غربت بھی ہے. ایسا کریں گے غریبوں کی کالونیاں منتخب کریں آپ, اور رمضان میں افطار وہاں پہنچائیں. مرد کسی طرح مسجد میں جا کر نعمتیں کھا لیتا ہے بیچاری, وہ اسلامی بہنیں جو ہیں جو روزے دار, تو وہ ان کو کون سموسہ کھلائے گا, ان کو کون کباب دے گا؟ مرد تو کھا لیتا ہے مسجد میں, ان کو کون کھلائے گا؟ نہ اتنے پیسے کے بنا سکے. میں نے وہ ترغیب دلا, اسے کچھ سنتا تو تھا کہ بہتری آتی ہے اور لوگ دیتے ہیں. خالی کراچی کی بات نہیں, یہ آل ورلڈ, مطلب یہاں بھی مسلمان دیتے ہیں گھروں میں. یہ غریب اب ایریا پھر سوچے نہیں, دینا ثواب ہے دے دیا کرے برابر کے. یہ روڈوں میں کھلاتے ہیں وہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ وہ کار والے نکلتے ہیں ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں, پتا نہیں روزہ کون رکھے نہ رکھے, لیکن چلو اچھا کام ہے. لیکن یہ گھروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ سب سارے حصہ یہ افطار کی نعمتوں کا مرد ہی لے لیں. میری مدنی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ مجھے ان کی بھی تھوڑی ہمدردی ہے, ان بیچاریوں کو گھروں پر پہنچائیں گے یہ بھی کھائیں گے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاضرین ناظرین اگر ممکن ہے تو ذہن بنا لیں, نیت کر لیں, آئندہ رمضان ہم بھی انشاءاللہ پڑوس پڑوس کے غریبوں کا خیال رکھیں گے, سادات کے گھرانے میں نظر کریں گے, کچھ اچھی چیز پیش کریں گے, ان کے بچے بھی کھائیں گے خوش ہوں گے, ان کے نانا جان خوش ہو جائیں گے, تو جنت کی نعمتیں کہیں نہیں جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا جس سے مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
30 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, روح اللہ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ جواب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سوال نمبر 2, کھانے کا برتن دھو کر پینے سے کتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب, ایک غلام آزاد کرنے کا. سوال نمبر 3, تقی کے معنی بتائیے. جواب, نیک پرہیزگار. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, ام فیضان اتاری. Yeah. راول پنڈی، فاروق احمد اتاری، بھکر، حسنین بن شاہد اتاری، کراچی، محمد جلیل نیاز، خانپور، محمد اکرام اتاری بن پیر غلام، ضلع ٹاک، محمد یوسف اتاری بن غلام فرید اتاری، ڈیرہ اسماعیل خان، ہمشیرہ حافظ اسید علی، اسلام آباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن بازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد اکرام اتاری بن پیر غلام، ضلع ٹاک، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں۔ سوال نمبر ایک، اسلام کے پہلے چیف جسٹس کون ہیں؟ سوال نمبر دو، صاحبین کن دو بزرگوں کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر تین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف کس عمر میں ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لدی کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔ مدنی مذاکرہ۔